معیشت میں سختی رہے گی لیکن اس معیشت کی سختی کو خدا کے ساتھ گرایا اور شکوہ میں تبدیل نہیں کرے گا، تو سختی کے اوپر کھانے رہے گا، شاکر رہے گا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے گا، گمنامی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ انہیں اس مقام کے اوپر انبیاء بھی حاصل کریں گے۔ اور اس میں اصل جو توجہ ہے وہ ظاہری کامیابی کے کم اثر ہونے پر ہے، ظاہری کامیابی کا کوئی بھروسہ نہیں، اصل کامیابی وہ جو اللہ کی نزدیک حاصل ہے۔ بس انبیاء کی ایک کامیابی وہ ہے جو خدا کی نزدیک حاصل ہونے والی کامیابی، اس میں کسی کے ساتھ دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ساتھ دے جو کوئی ساتھ نہ دے، آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ اگر ہم کسی ایسے معاشرے کے اندر ہوتے جہاں لوگ بہت زیادہ باعمل ہوتے تو ہم اس طرح زیادہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتے۔ ہر کس کامیابی کا ظاہری نتائج سے کوئی تعلق نہیں، کامیابی کا تعلق خدا کے مقدار کے ساتھ آپ کے رابطے پر ہے۔ اگر آپ اور آپ کا خدا کے نزدیک کوئی سوال ہے، آپ نے اپنی شخصی ذمہ داری کو پورا کیا ہوگا، آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ البتہ جب انبیاء کی ظاہری کامیابی کی بات ہوتی ہے، اسی طریقے سے آج اللہ کی ذاتی کامیابی کی، تو ہم لوگوں کے مختلف گروہ آبادی کے اندر احساس کرتے ہیں۔ ایک بڑی مجموعی اصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں، تین گروہ آبادی کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک وہ آبادی کا گروہ ہوتا ہے کہ جو خواہ نہ خواہ اللہ کی مجد کا ساتھ دے دیتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم مجد خدا کا ساتھ دیں گے، اس سے ہمیں قربانیاں دینی ہیں، آسانی دینی ہے، آسائش میں رہیں گے، مشکل میں رہیں گے، اس سے کوئی غرض نہیں رکھتے۔ کیا ایسا بھی ہو مجد خدا کا ساتھ دیں گے؟ بہترین مثالیں ہمارے پاس امیر المومنین کے حیات طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ مجد خدا کا ساتھ دینے والے وہ لوگ جنہوں نے امیر المومنین کی جنگی روانہ بھی ساتھ دیا، جب گولیاں نشین ہو گئے تب بھی ساتھ دیا، جب ضابط ظاہریہ پر فائز ہوئے تب بھی ساتھ دیا، کسی بھی مقام و منصب کو حاصل نہیں کیا جنگوں کے اندر انہیں کے ہمراہ دشمن کو خطے و شکر سے لڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، یہ امیر المومنین کے اثر تھا۔ بس مجد خدا کے مقابلے میں ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو خاص صورت میں مجد خدا کے ساتھ دیتا ہے، اس کو نہ کوئی مشکل ملا سکتی ہے، نہ زندگی کی کوئی سختی اس کو ملاتی ہے، ان کی زندگی میں ایک ہی دشمن ہے، مجد خدا کا ساتھ دیتا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی کا ہر عمل صرف اس ایک مقصد کے اوپر قربان ہو رہا ہوتا ہے، اولاد جو ان کے کسی کام کے لیے ہوتی ہے۔ ایک گروہ یہ گروہ ہے جو ہر صورت میں مجد خدا کا ساتھ دیتا ہے، اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہوتے ہیں، کل شہر کی خدمت کا دعا مولانا امیر المومنین اپنے حیات طیبہ کے اختتامی ادوار میں اپنے ان دوستوں کو یاد کیا کرتے ہیں، کہتے تھے وہ میرے دوست نہ ہوتے، سورت کی توصیف کی ہے، ان کی صفتوں کو بیان کیا ہے، فرمایا وہ لوگ جو سنت رسول کو زندہ کرنے والے تھے، انہوں نے دین کے اندر نئی حاصل ہونے والی چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں جانتے تھے۔ واضح طور پر اگر کتاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو حضرت عمر یاسر کہ جن کے لیے امیر المومنین نے کہا ہے اللہ مانا ہے، ایک یہ گروہ ہے قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، فدا کرتا ہے، سب کچھ۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے اہل بیت کے اور مجد خدا کے مقابلے میں جو کسی صورت میں کا ساتھ نہیں دیتا، ہر صورت میں کا دشمن ہے، اس کے اوپر کوئی قرآنی آیت کا اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر کسی مرزے کا اثر نہیں ہوگا، یہ تمام معجزات کو دیکھتے رہیں گے اور اللہ کی حجت کی مخالفت بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے کہ یہ جو سخت لوگ ہیں، قصیر البد ہیں، شقی ہیں، ان کا اصلی سبب مخالفت کرنے کا کیا ہے، کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اور یہ داستان پوری تاریخ کے اندر ہے، مثلاً فرعون نے مخالفت کی، نمرود نے مخالفت کی، رسول خدا کے زمانے میں بنی امیہ، قریش کے نامی گرامی افراد، امیر المومنین کے زمانے میں بنی امیہ، حتیٰ قریش کے افراد، یہ تمام لوگ موجود تھے، مجھے تو خدا کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آپ کے معاشرے کے، ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک دیندار آدمی ہو جس نے واقعی دین کا عمل کیا ہو، تو کم از کم ہمارے معاشرے کے اندر کھلی مخالفت اس کی کم ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں حصہ سکتی ہے، کہ اگر کوئی انسان ہے دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو معاشرہ کسی حد تک اسے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر انبیاء اور اجمل مخالفت کیوں ہوتی تھی؟ کوئی وجہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی مخالفین کے پاس، صرف ایک مشکل تھی، ان کی ذاتی مفادات خطرے میں. ہم جو دین لے کر آتے ہیں، آجمل دین لے کر آتے ہیں، اس کی اساس، اس کی بنیاد عدل و انصاف کے اوپر. اور ہم ایسا کہ اچھا انصاف کے ماننے والے ہونے کے ناطے جنہوں نے اصول دین کے اندر عدل کو فرار کیا ہوا ہے، اصول دین کے اندر عدل فرار کیا، پوری دولت کی بنیاد عدل کے اوپر ہے، انصاف کے اوپر ہے. پہلے نام تشریف لائے وہ تھے اکل محراب نشد دتے اکھے، محراب شہید ہو گئے اپنے عدل کے شہید ہونے کی وجہ سے. آخری نام تشریف لائیں گے یبلع الارض قسطا وعدلا کما ولع الظلمۃ جورا، زمین کو عدل انصاف سے ایسے کر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے کری ہوگی. تمام حجت الہی، تمام اللہ کی حجتوں کا پہلا نعرہ عدل انصاف کا ہے. اچھا اس میں بھی ایک بنیاد ہے، کیوں خدا چاہتا ہے کہ اس کی حجتیں زمین پر آئیں؟ عدل انصاف کا ہے. ظلم کرے تو کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ خدا کے لیے کوئی نقصان ہے؟ اگر معاشرے کے اندر سارے سے سارے نعوذ باللہ ظالم ہو گئے، خدا کی خدائی کو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی بے نیازی، اس کی کبریائی کے اندر کوئی کمی واقع نہیں. زمین و آسمان کے سارے خزانے ایک انسان نے چوری کر دیے، ایک انسان نے ظلم کر کے ہتھیار دیے، خدا کے خزانہ بولے تو کیا کمپلیشن ہے؟ خدا کوئی برا کیوں لگتا ہے کہ کوئی معاشرے کا انسان ظلم کرے؟ کیوں ظلم کو قبول نہیں کرتا؟ اپنی حجتوں کو اس پیغام کے ساتھ بھیجتا ہے کہ عدل کرو. صرف ایک وجہ ہے، یہ انسان ایسا وجود ہے کہ جب تک معاشرہ عادلانہ نہ ہو اس کے کمزور نکھر کر سامنے نہیں آ سکتے. عادل معاشرے کا قیام ضروری ہے. اگر معاشرہ عادل نہ ہو اس کے کمالات اندر گھٹ کے رہ جاتے ہیں، اس کے کمالات سامنے نہیں آتے. بس قرآن کا کہ جدوجہد کرنا انبیاء کے ذریعے، آئمہ کے ذریعے کہ معاشرہ عدل و انصاف پر باقی ہو کسی اور کے لیے نہیں ہے، خود اس انسان کے لیے. چاہتا ہے میری مخلوق کی بھلائی، اس مخلوق کی بھلائی اس میں ہے معاشرہ عدل و انصاف پر باقی ہو. لہذا ہر نبی کو اور ہر امام کو اس دستور العمل کے ساتھ دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل قائم کرو. اعتدلوا سب کو حکم دیتا ہے، اعتدلوا هو اقرب للتقوى، عدل قائم کرو، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی سب سے نزدیک ہے. نہیں ہوا تقوی اور پرہیزگاری بھی نہیں ہوگی. معاشرے کے اندر عدل نہ ہو نماز اثر نہیں دے گی. ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے، بس اس طریقے سے جو دین ہم نے اپنے لیے اختیار کیا ہوا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہمارا انتخابی عمل ہے. ہم نے دین کو اللہ کی حجتوں سے لینے کے بجائے اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے لیا ہے. اس کے اندر معاشرتی انصاف کے اوپر توجہ انتہائی کم ہے. اس کے اندر اگر بہت توجہ ہے تو ذاتی تقوی پرہیزگاری کے اوپر وہ بھی ایک حد کے اندر بس. جبکہ اگر اللہ کی حجتوں کے اللہ کے اوپر تصور کرنا ہے تو خدا کا کوئی نبی اور کوئی حجت ایسی نہیں ہے جو معاشرے کے اندر عدل کی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا جب یہ معاشرے کے اندر عدل قائم کر رہے ہیں اور اس کا ہدف یہ ہے لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو عدل ملے، عدل انصاف ملے گا، ان کے کمالات کو بھر جائیں گے. جو خدا نے چاہا ہے کہ انسان کمال پر فائز ہو وہ ہدف پورا ہو جائے گا. بس ہدف خلقت اس وقت حاصل ہوگا جب معاشرے کے اندر عدل انصاف ہوگا. جب ہدف خلقت کو پورا کرنے والی جو ہستی تشریف لائے گی وہ عدل انصاف کا میدان ہوگا. حجت خدا کی تکمیل عدل انصاف کے ذریعے سے. اچھا ابھی تک ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کتنا اہم ہدف ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شہر کی تکمیل کا بنیادی ترین ہدف ہے عدل انصاف کا. اس عدل انصاف کے بیان کے لیے سارے احکام موجود ہیں. خدا کا قصاص کا نظام ہے، خدا کا دراز کا نظام ہے، خدا کی عبادتوں کا نظام ہے. کہتے ہیں نظاموں کو تو اپنی مرضی سے زیادہ برابر تبدیل نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے افراد مل جائیں رائے میں آج سے نماز فجر کی دو رکعت کے لیے چار رکعت ہے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جو ہمارے ڈیموکریسی اور اس کے نعرے لگ رہے ہیں اور ہم اللہ کے قانون کو اپنی مرضی سے توڑنا ہے کہ ہم اپنے لیے مطلب تیار کرنا. قرآن کریم فرماتا ہے بہتر ہے جس وقت کے روز ہے وراثت کی تقسیم میں ایک فرد کو دو عورتوں کے برابر لینا ہے. ہم اپنا آئی قانون بنائیں، خاندانی قانون بنائیں، وراثت کے قانون کو اپنی مرضی سے تبدیل کریں، اس کے بعد خدا کے عذاب کو دعوت دینے کی کچھ نہیں ہمارے. پر مطلب انسان الخمر والميسر والأخلاق والأزلاق لحيما عمل الشيطان شراب عمل شیطان کے زیر پوری دنیا کی پارلیمنٹ جمع ہو جائے کہیں ایک قطرہ شراب پینا جائز ہے جیسے کہ سنا لندن کے اندر کوئی نام نہاد مسلم اسکالر کو کہتا ہے کہ تھوڑی سی شراب پینا جائز ہے یہاں پر بھی کوشش شروع ہوئی تبدیل کر کے کسی کا نقصان نہیں ہوگا زمین کے اوپر ضرور پہلے گا ضرور سے نقصان اٹھا رہا حضور اللہ کی مخالفت سوائے ہمارے لیے مصیبت کے اور کچھ نہیں لکھا ہے جو ہمارے سارے احکام سے بھی کام کے لیے زمین کا اپنے انصاف تو جلدی آئیں زمین کا اصل انصاف کاٹ کرنا چاہیے رسول اللہ تشریف کا زمین کا اصل انصاف کاٹ کرنا لوگوں کے اندر فطری صلاحیتیں ابھریں گی اللہ کی سمجھائیں گے اب اس کی مخالفت کون کرے گا زمین میں اصل انصاف ہوگا لوگوں کو حق حقدار کو مل جائے اس کی مخالفت کون کرے گا وہ جو ظلم کر رہا ہوگا وہ مخالفت کرے گا دو صورتیں یا تو نبی کے آنے سے پہلے معاشرے کے اندر اثر صاف قائم ہے اور نبی تشریف لائے اللہ کی وجہ تشریف لائے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اثر صاف قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو کوئی مخالفت ہی نہیں ہوگی پہلے سے اثر قائم ہے لوگ اثر کے عادی ہیں امام نے آ کر اثر کا نام لیا لوگوں نے وقت کر دیا یہ اچھا نہیں ہوگا دوسری حالت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ظلم ظلم کی ایک طبیعت ہے جو کی ایک طبیعت یہ ہے کہ قدیم آزادی کثیر آزادی کے اوپر ظلم کرتی ہے اکثریت ہی اکثریت ظلم نہیں کرتے اقلیت ہوتی ہے جو ظلم کرتی ہے لوگوں کو حقوق سے محروم کر دیتی ہے اب یہ جو قلیل آبادی اکثریت جو ظلم کر رہی ہے حجت خدا تشریف کا ہے انہوں نے پہلا نعرہ عدل و انصاف سے قائم کر لگایا کون مخالفت کرے گا حجت خدا کی ظاہر وہ قلیل ظالم آبادی اس کو قرآن کبھی مستقبلین کیا جائے اس کو قرآن کریم کبھی باغی تعبیر کرتا ہے کبھی تابی تعبیر کرتا ہے یہ وہ جو بغاوت کرنے والے ہیں یہ وہ جو فاسد ہیں زمین کے اوپر فساد کرنے والے ہیں یہ وہ قلیل آبادی ہوئی ہے جو حجت خدا کی مخالفت کرتی ہے یہ حجت خدا کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اپنے مفادات کے نام سے ان کے مفادات پتہ نہ پڑ جائیں ان کی زندگیاں پتہ نہ پڑ جائیں پھر انہوں نے جھوٹے دین کے نام پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام پر مصنوعی احکام کر کے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سب ان کے ہاتھ میں نکل جائے گا زیادہ ہوگا کہ حجت کی مخالفت کرتے ہیں کیوں ابو جہل ابو سفیان نے نبی اکرم کی مخالفت کی کیا ابو جہل ابو سفیان کے پاس کوئی نندری وجہ تھی کوئی اپنی وجہ تھی ہرگز نہیں ان کو پتا تھا اگر رسول کے دین کو قبول کر لیں جس میں اصل انصاف ہوگا ہماری قبیلہ مرضی کی حیثیت ختم ہو جائے گی بتوں کے اوپر لوگ چڑھاوے دے رہے ہیں پورے عرب کا پیسہ مفت میں قبائل کے سرداروں کو مل رہا ہے سب ختم ہو جائے حاکم عرب کے جو چاہتے کرتے ہیں جو قانون بنانا چاہتے تھے بنا دیتے خانہ کعبہ پر ان کی حاکمیت تھی اپنی مرضی سے قانون بناتے تھے اور ایسے ایسے واریات قانون بنا کر خانہ کعبہ کے اوپر نام اس کیے کہ آج کا انسان پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کیا انسان وحشی تھا وہ سب نافذ کرتے ہیں اپنی مرضی سے بولے کہ خدا کو ہٹا کر خود زمین پر خدا بنے ہوتے ہیں اگر حجت خدا کو قبول کر لیں تو آگے کیا ہوگا ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی یہ ظلم جبر کرنے والے سزا کریں گے جب یہ پتا ہے کہ ایسا ہوگا اب یہ اللہ کے نبی کی مخالفت ہے حجت خدا کی مخالفت کریں گے یہ وہ منظر ہے جو ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے شروع سے لے کر آخر تک صورت حال یہ ہے جب شریعت آئی ہے ایک مشکل میں اور اب جب یہ امام تشریف لائیں گے بالکل وہی صورت حال ابھی بھی سامنے ہے تین گروپ آپ کے سامنے فوراً ہیں ایک وہ جو حجت خدا کا ساتھ دے مظلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں جو حجت خدا کا 100% ساتھ دے ہیں ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے قانون کے طور پر دیکھ لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے حضرت عمار یاسر کی شخصیت کیسے ہمیں معلوم ہے حضرت ابو ذر غفاری کی اسلامی طور پر شخصیت کیسے حضرت بلال نے ہمیشہ کس قسم کی بے صبر رحمان کس قسم کی حضرت قنبر کی شخصیت ان تمام کو جمع کریں ان کی شخصیتوں میں سے قانون نکالنے کی کوشش کریں وہ جو حجت خدا کا اتنی سختی سے ساتھ دیتے ہیں ان کی صفات کیا صفات پہلی صفات صرف حق کی خاطر اپنی زندگی گزارنا کوئی نفسانی خواہش نہیں کوئی آسائش پرستی نہیں کوئی تنقیدی نہیں صرف اور صرف حق کی خاطر زندگی گزارنے کا اگر یہ حق ہے تو تسلیم کریں گے اس کے اوپر جانتے ہیں حق کے خاطر اپنے مقام پر ڈٹ جاتا ہے. وہ حضرت سلمان فارسی کی زندگی ہے. اگر اس کو پتا چلا کہ حق مدینہ میں ہے تو وہ ایران کے اصفہان سے نکل کر شہروں شہروں طے کر کے ڈٹ کے مدینے پہنچے اور مدینہ پا کر رسول خدا کی سمجھ میں آپ کو تسلیم کر دی. یہ حق ہے, یہ وہ حق ہے جس کا حضرت سلمان فارسی کی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی ایرانی, ان کی زبان فارسی ہے, فارسی نسل سے ان کا تعلق ہے. کسی وجہ اشتراک نبی کے ساتھ شریک نہیں ہے ذاتی طور, اس کے باوجود صرف حق کو حق سمجھ کر اس کے سامنے گردن جھکا دینا, یہ گنجت جو خدا کے ساتھ دینے والوں کی پہلی خاصیت ہے. ان کے لیے صرف ایک دلیل ضروری ہے, ایک دلیل جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے, ان کی گردن جھکانے کے لیے کافی ہے. لیکن حق سے کم کوئی گفتگو نہیں ہوگی. کوئی یہ کہے قبیلے کی خاطر ساتھ دے دو, زبان کی خاطر ساتھ دے دو, نظر کی خاطر ساتھ دے دو, ان تمام گفتگو میں آنے والے یہ لوگ ہیں. دوسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ حق کے نام پر ہر سوال ہر چیز کو کام کرنے کو تیار ہے. ان کو حق اتنا عزیز ہے, ان کو حقیقت اتنی پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے گریز نہیں کریں گے. لہٰذا جتنے نام میں آپ کے سامنے مقرر لے رہا ہوں, انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی چیز اپنے لیے باقی نہیں چھوڑی, سب کچھ قربان کرتے چلے. یہ پہلا گروہ ہے انسانوں کا, ایک گروہ مجھے تو خدا کے ساتھ دے گا, اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ وہ جو کبھی ساتھ نہیں دے گا, ہمیشہ مقابلہ کرے گا. پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت نفس پرست, حق سے اس کا دور سے دور تک کوئی تعلق نہیں, صرف نفس پرست. ان کو اپنا نفس چاہیے, نفسانی خواہشات چاہیے. نفس اور نفسانی خواہشات کی خاطر ہر حق کو بحال کرنے کو تیار ہے. ان کے اندر انسانیت نام کر کے کوئی نمک بھی موجود نہیں, کوئی حیثیت نہیں ان کے بندی کی انسانیت, انسانی اصولوں سے کوئی چیز نہیں کہہ جاتی. اب اگر آپ اس انداز میں آپ کو دیکھیں جو بعض وہ لوگ جو کفر کے معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے, وہ ان لوگوں کے مقابلے میں بعض لوگ جو اسلامی معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے تھے, وہ کفر کے معاشرے میں زندگی گزارنے والے زیادہ مسلمان نظر آئیں گے. مثلاً حضرت علی کی مثال, حضرت علی زمانے جاہلیت کے کی شخصیت تھی, حضرت علی کوئی تعلق اسلام کے دور سے نہیں, ہاں ان کی صاحبزادی اسلام کے دور میں نبی اکرم کی مدینہ مدینہ کی جنگوں کے زمانے کی تشریف فرما ہے اور پہلی بنا کر رسول خدا کے سامنے لائی. زمانے جاہلیت کی شخصیت ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ظاہری طور پر اسلام کی تعلیمات سے بہت دور, لیکن انسان ہونے کے ناطے, حق پسند ہونے کے ناطے اتنی عظیم شان شخصیت ہے کہ جب ان کی صاحبزادی رسول خدا کے سامنے آتی ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں خاتم دائی کی صحابت کی صفت کے سب سے میں اس بیٹی کو عطا کروں. احترام کر بس ہماری بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ممکن ہے کہ ایک انسان کسی جہالت کے نتیجے میں, کم فہمی کے نتیجے میں, کسی مجبوری کے نتیجے میں کفر کے معاشرے میں زندگی گزارتا ہو, لیکن انسانی اصولوں کے ناطے اس سے زیادہ انسان ہو جو مسلمان معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے. حضرت علی کے ساتھ رسول خدا نے حضرت علی کی اس صفت صحابت کا احترام کیا اور صحیح جانب کو آزاد کر دیا. تشریف لے کے اپنے قبیلے کے اندر بھائی نے پوچھا کہ آزاد کا کیسے ہے, مسلمانوں کا سلوک کیا تھا؟ فرمان مسلمان کا سلوک بہت اچھا تھا, ان کے نبی نے ہمارے والد کا تذکرہ کیا اور ہمارے والد کی صفت صحابت کا احترام کرتے ہوئے ہماری آزادی کا اعلان کر دیا. بھائی فوراً رسول خدا کے پاس ہے, اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا, رسول خدا کے ذریعے سے امیر المومنین کے نزدیک ترین اصحاب میں شامل ہوئے. امام الدروب کے زمانے میں تشریف فرماتے, جب امام الدروب نے لشکر تشکیل کیا تو پہلا 5,000 کا لشکر کم از کم ازدین حاتم لے کر آئے. پہلا لشکر جو لے کر امام دروح کی نصرت کے لیے پہنچے وہ حضرت علی کی صاحبزادہ. یہ وہ شخصیت ہیں جو کمال کی طرف کرنے سے چاہے کسی بھی معاشرے کے اندر زندگی گزار. بدقسمتی سے بہت سارے لوگ مسلمان ہیں لیکن اپنی طبیعت کے اندر کفر کے پیروکار ہیں, اپنی طبیعت کے اندر انسان کے خلاف سبق کے پیروکار ہیں. نتیجہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی حجت کے مخالف ہے. البتہ کچھ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے کافر ہیں جو کفر کے معاشرے میں بھی ہیں اور طبیعت میں بھی کافر ہیں, اور یقیناً بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان معاشرے میں ہیں اور طبیعت کے بھی مسلمان ہیں, لیکن استثناء دونوں طرف موجود ہے. کفر کے معاشرے میں رہنے والا مسلمان صفت اور مسلمان معاشرے کے اندر رہنے والا کفر صفت شخص, یہ دونوں موجود ہیں. یہ دو گروہ ہو گیا مفاد پرست, نفس پرست, حقیقت سے دور کا تعلق نہیں, یہ ہم کو غلط کرنے والا, ہم کے حاصل جا دینے والا. اب بیچ میں انسانوں کا بہت بڑا گروہ ہے. اللہ کی حجت کی ساری نظری کامیابی اس بیچ کے گروہ کے رد عمل پر منحصر ہے. وہ جو ساتھ دینے والے ہیں نا, وہ زندگی کے ہر مرحلے میں حجت کو زیادہ ساتھ دیتے ہیں. جب وہ تب بھی ساتھ دیں گے, گوشہ نشین ہو تب بھی ساتھ دیں گے, خلافت ظاہری پر فائدہ تب بھی ساتھ دیں گے. یہ جو دشمنی کرنے والے ہیں, یہ ہر صورت میں حجت خدا کی دشمنی کریں گے, چاہے وہ طاقت پہ پہنچ جائے چاہے وہ طاقت سے اترے جائے. ان دونوں گروہوں سے ظاہری کامیابی پہلی ہوتی ہے, ظاہری کامیابی اس درمیانی گروہ سے پہلے ہوتی ہے. وہ گروہ جو اپنی طبیعت میں نہ اتنا حق طلب ہے کہ حجت خدا کے اسباب میں شامل ہو جائے, اور نہ اتنا ظالم ہے کہ ظالموں کی بحث میں شامل ہو جائے, بیچ میں موجود ہے. اور جو بیچ میں موجود ہے کہ ایک موقع پر کبھی حجت خدا کا ساتھ دیتا ہے, کبھی دشمنان حجت کا ساتھ دیتا ہے, یہ جس کا ساتھ دے دے سمجھ لیجیے ظاہری کامیابی اسی کے لیے رفع ہو جائے. اس ظاہری کامیابی کا اصلی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں, صرف ظاہری کامیابی کو. اب ظاہری کامیابی کو دیکھیں, اور یہ جو بیچ کا گروتھ ہے اس کی نیچر اور اس کی طبیعت پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ وسلم. اور اس بات پہ یقیناً آپ کو جو فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں کوئی سرسری گفتگو نہیں کرنا چاہتے. یہ جو بیچ کا گروہ ہے یہ وہی ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں. ہم اصحاب رجعت خدا کے مقام پر قائم نہیں ہیں, اس لیے ہم قدم ہوتے کہ ان کی خاطر اس طرح جانے دے رہے ہوتے. ہم کیسے ہیں, ہم نہ اتنے زیادہ ہیں کہ حجت خدا کے سامنے شمشیر کھینچ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ہیں ہم کو بیچ کا گروہ کرتے جا رہے ہیں. اس درمیانی گروہ کے اندر پھر چند قسم کے لوگ ملیں گے. ایک وہ جو ہے تو درمیان میں ظاہر اہل بیت کا ساتھ دینے والے ہے, درمیان میں لیکن ظاہر اہل بیت کے مخالف ہے, پھر بہت ہے درمیان میں, اور تیسرا گروہ وہ ہے جو بالکل بے دین ہے, درمیان میں ہے اور بالکل بے دین ہے. اس بے دین کا اپنا حساب ہے, اس کا خدا کو حساب ہے کہ وہ دینداری پر کیوں نہیں آتا, جبکہ حجت خدا موجود تھی, اللہ کی دلائل پورے تھے. اب آگے ان دو گروہوں کے اوپر, ایک وہ ہے جو درمیان میں ہے ظاہرا اہل بیت کے ساتھ, ایک وہ جو درمیان میں ہے ظاہرا اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے. اب ان دونوں گروہوں کی حرکت کا جائزہ لیجیے. کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے, ایک وہ اصحاب امام کا گروہ ہے جو ان کے ساتھ ہر صورت ان کے ساتھ ہے, جب ہزاروں میں تب بھی ساتھ تھا اور جب 72 رہ گئے تب بھی ان کے ساتھ تھا. ایک امام کے دشمنوں کا گروہ ہے جو بنی امیہ کا ہے, عمر بن سعد, عبد اللہ بن زیاد, شیخ بن جوشن, ان لوگوں کی سرپرستی میں. یہ ہمیشہ امام کا مخالف تھا اس دن بھی اور آج بھی. بیچ میں ایک گروہ ہے جس میں کچھ ظاہری طور پر امام کے ساتھ ہیں اور کچھ ظاہری طور پر امام کے مخالف ہیں. اپنے آپ سے سنجیدہ جواب کیجیے گا, امام کی ظاہری فتح کا دار و مدار کس کی حمایت میں, یہ جو ظاہری مخالف ہے یہ ساتھ نہیں دے گا کیونکہ ظاہر تو مخالف ہے. یہ جو ظاہر دوست ہے اگر صرف یہ گروہ ساتھ دے دے تو جیسے خدا کی فتح ہے نہیں ظاہری فتح, باطن تو باتیں ہی باتیں ہیں, اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے شکست کا. ظاہری فتح کی فتح ہوئی, ظاہری فتح میں بنیادی ترین عامل اس گروہ کا ہے جو ظاہر اہل بیت کے ساتھ, صرف ایک مشکل کے ساتھ, یہ ظاہر اہل بیت کے ساتھ ہے لیکن جب مصیبتوں میں پڑتا ہے پھر اس میں سے کچھ ہی لوگ اہل بیت کے ساتھ ہیں، ظاہراً اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن اگر مصیبتوں میں پڑ جائے تو شاید ان میں سے کچھ نکل کر دشمنان اہل بیت کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایسی تدبیر کر لیجیے، اوپر میں آپ پہلی محرم سے پہلے تک کوفہ ظاہر اہل بیت کے ساتھ، حتیٰ پہلی محرم کے ہونے تک ظاہر کوفہ اہل بیت کے ساتھ ہے، حتیٰ اس وقت جب لاشوں کو گلیوں کے اندر دسیدہ جا چکا ہے، تب بھی کوفہ کی فضا ایسی تھی کہ اگر امام آ گئے تو شاید تبدیل ہو جائے گا، شاید تبدیل ہو جائے گا، لیکن پھر لشکر کشید پانا شروع۔ اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، اگر ظاہر اہل بیت کا ساتھ دینے والے کوفہ کے لوگ این اس موقع پر امام کا ساتھ دینے کے جب لشکر تسلیم پا رہا تھا تو کیا وہ بیت اللہ کی جاتی سکتا تھا؟ ہر دن نہیں جیت سکتا تھا۔ جب اس سے بن عقیل گرفتار کیے گئے، یہ ظاہری ساتھ دینے والا گروہ اگر ساتھ دے دیتا ہر صورت میں بیت اللہ کی جات کے سامنے دروازے بند ہو جاتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے شکست کے پاس ہو جاتا، کوفہ اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاتھ لگاتا۔ یہ قانون ہے پوری تاریخ میں، اس دشمن نے کبھی ساتھ نہیں دینا، اس درمیانی ظاہری ساتھ دینے مخالفت کرنے والے نے بھی ساتھ نہیں دینا ہے، اس ظاہری ساتھ دینے والے نے کب ساتھ دینا ہے یہ طے کرے گا کہ ان سے تو خدا کی ظاہری فتح ہوگی یا ظاہری فتح نہیں ہوگی۔ اب تمام حجت الہی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ امیر المومنین کا واقعہ کیا واقعہ، پوری دھن دریا میرے اور آپ کے سامنے، زندگی جس طرح سے گزاری میرے آپ کے سامنے، اصحاب کا ایک خاص گروہ تشکیل پایا ہوا ہے، قتل مرتبہ کی وفات سے پہلے بھی تھا، امیر المومنین کی گوشہ نشینی کے زمانے میں بھی تھا، امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ میں بھی یہ بھی تھا۔ وہ جو ظاہری طور پر ساتھ دینے والے تھے، 36 ہجرا میں مولا کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ خلافت پہ مولانا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم ہمارے عدل کو جیت نہیں پاؤ گے، بزاری کے مولا ماننے والے ہیں، جو بزاری ماننے والے ہیں ان سے مولا کہہ رہے ہیں تم ہمارے عدل کو جیت نہیں پاؤ گے۔ اب اور تبدیل کر پاس کی معاشرے میں ہم اور آپ کس گروہ میں سے ہیں، ہم اور آپ ہم ظاہری طور پر ساتھ دینے والوں میں سے نہ اس منصب پر فائز ہیں کہ جو مولا نے تنجو بتانا ہے حضرت قبر کے سامنے بیان کیا، کہ حضرت قبر نے کہا کہ کوئی گروہ آپ سے ملنے آیا ہے، مولا نے کرنا ہے کہ یہ گروہ کون لوگ، کہا یہ گروہ ہے جو سامنے کھڑا ہوا، کہا یہ کون، کہا یہ آپ کے شیعہ ہیں، کہا کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں، کہا کہ آپ کے شیعہ ہیں، فرمایا اگر یہ ہمارے شیعہ ہوتے پھر وہ صاف بیان کیا، ان کے ظاہر میں یہ علامتیں نظر آنی چاہیے، یہ کیوں نہیں نظر آیا؟ قبر کو اعتراف کرنا پڑا کہ مولا جو آپ تاریخ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے شیعہ کون کا، پھر ہم اگر ظاہری ساتھ دینے والے ہیں، اگر ہم ظاہری ساتھ دینے والے ہیں تو پھر ایک بات مطمئن رہیے، ہم وہ گروہ ہیں جو اہل بیت کی ظاہری فتح اور شکست کے ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، کیوں وہ جو آباد و انصار کا قدیم گروہ ہے وہ تو ہر صورت میں نصرت کرتا ہے، وہ تو تھوڑا تھوڑا کے بھی نصرت کرتا ہے، وہ تو ہر صورت میں اپنے امام کا ساتھ دیتا ہے، ہمارا مسئلہ ہے اصلی مسئلہ، ہم لوگوں کی تبدیل ہونے کی داستان ہے۔ اب اگر اس کی تبدیل میں آپ اور آگے بڑھ جائیں گے تو اپنے آپ سے پوچھے گا حجت خدا کے ظہور میں کس گروہ کی تبدیل ہونے کا انتظار ہے، حجت خدا کی تشریف آگری ہے، 1200 سال سے ایک وعدہ ہے، یہ کس گروہ کے تبدیل ہونے کے انتظار میں 1200 سال گزرے، آیا وہ آباد و انصار قبیل آباد و انصار کا گروہ وہ تیار نہیں ہے، آیا دشمنوں سے توقع کی جا رہی ہے تو وہ تبدیل ہوں گے، یا مشکل ان ظاہری ساتھ دینے والوں کی ہے کہ ان کا وہ باطن اور باطن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دینی ہے، مشکل اس گروہ کی ہے، جتنا آپ غور کریں گے اپنے ذہن کے اندر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ ہاں یہ آپ کی نقل درس کا درج ہے، وہ جو حکومت کے معاشروں میں زندگی گزارنے والے ہیں، مسلمان صفت انسان ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے، وہ بھی تیار ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلاً امریکہ کا معاشرہ، یورپ کا معاشرہ، چین اور جاپان، ان میں سے کوئی تیاری نہیں ہو رہی، اپنی تیاری ہو رہی. ان میں وہ انسان مسلسل بن رہے ہوں گے جو ہے کفر کے معاشرے میں، لیکن طبیعت کے مسلمان، طبیعت میں آزاد ہے. پھر جب خدا کو دیکھیں گے، اس کے حق کی مقدار کو دیکھیں گے، اور فوراً اس کی نصرت کے لیے پہنچ سکتے ہیں. یہ الگ الگ ایک ہماری مسلم جو درمیانی گروہ ہونے کے ناطے ایسے بیٹھ کے ظاہری منتقل ہونے والوں کے اوپر ان کی تیاری کس پر ہے. اب اگر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری تیاری کس پر ہے، کچھ پیمانے آپ کے اندر فرض کر دیں، ان پیمانوں کے ذریعے سے آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے ہماری تیاری کس پر ہے. درود بھیجو محمد علیہ وسلم. جب بھی حجت خدا کی تشریف آتی ہو اور دل یہ کہتا ہے کہ فوراً ہو کل کی تاخیر نہ ہو، کیوں تاخیر ہو؟ کہ وہ نعمت ہے جس کے لیے 1200 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کیا انسانیت تھکی نہیں ہے ابھی تک؟ اور کب تک انتظار ہے؟ جب بھی حجت خدا کی تشریف آوری ہوئی اس ظاہری گروہ نے نصرت کر دی. کون سی صفات ہوگی جس کے تحت یہ کہہ سکیں اب اس ظاہری گروہ کے اندر تیاری حاصل ہو گئی؟ پہلی صفت، آیا اس کو اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول آ گیا؟ پہلا مارکا. کیوں ہم نے اس نقطے کو سب سے پہلے اٹھایا، نفسانی خواہشات پر کنٹرول؟ کیونکہ اس کے اندر جتنی شباہت اس آوان و انصار کی گروہ سے بنی اس کی تیاری کی علامت ہے. آوان و انصار کا قریب گروہ امار یاسر میں سمیت امار ابو ذر غفاری، جتنا ان کی شباہت ان سے نکلی چلی گئی اس کا مطلب ہے یہ گروہ تیار ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو بجل دیا تھا، صرف آپ کے پیروکار تھا. اس کے اندر یہ خاصیت جب تک نہیں آئی یہ اس تیاری کے نہیں پہنچ پائی. پہلی کوشش آپ کی اور میری اپنی زندگی میں حجت خدا کی تیاری کی خاطر ہے. ہم سے دوست احباب بہت زیادہ ہی سوال کرتے ہیں ہم امام کی نصرت کے لیے کیا کریں. بہت سادہ سی بات آپ کے اندر درج کروں گا، جو کوئی چاہتا ہے حجت خدا کی نصرت کے لیے تیاری کرے، پہلی تیاری یہ کرے اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا سیکھے. اور جب بھی نفسانی خواہشات سے لڑنے کی کوشش کرے گا اسے اپنی کچھ من پسند چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا. کیوں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کبھی ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ دینا نہ سیکھو. پہلا فائدہ یہ. اب آپ مجھ سے کہیں گے میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں آپ سے کہوں گا نماز پڑھنا آسان ہے، نفسانی خواہشات کو شکست دینا یہ مشکل ہے. نماز تو آپ کسی بھی وقت میں آخری وقت میں بھی 15 منٹ کے لیے پڑھ لیں گے، 5 گھنٹے کے اندر 10 منٹ خدا کی خاطر نکالنا یہ کون سا کمال ہے؟ ہاں یہ بتائیے کہ جب آپ اس 10 منٹ کو نکالنے لگے تو اس کی خاطر آپ نے نفسانی خواہشات سے کتنا محبت کی؟ کسی نے پہلے نفسانی خواہشات کی پیروی کی پھر نماز پڑھی، اس کا مطلب ہے نماز کی روح کو قتل کر دیا. کسی نے نماز پڑھی اور نماز میں توجہ نہیں کی جبکہ توجہ دینا تو نفسانی خواہشات کو کچھ ایسے کامیاب ہوگا، اس کا مطلب ہے اس نے نماز کا ویسے ہی خاتمہ کر دیا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے ایسے مال کے ساتھ پڑھ رہا ہے جس کے حلال ہونے میں شبہ ہے، نماز کا کام یہ تھا کہ اس خواہشات کو اسے اس نے پہلی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے نماز کا خاتمہ کر دیا. پہلی صفت جو اہل بیت کے ماننے والے انسان کے اندر جو اپنی تیاری کی طرف گامزن ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو سن جاتے. اب نفسانی خواہشات کی دو قسم، ایک وہ نفسانی خواہشات ہیں جو حرام کے سلسلے میں، ایک وہ نفسانی خواہشات ہیں جو بالظاہر حلال کی صورت میں ہیں لیکن حب علی کا دعویٰ کرنے والے کے لیے موجود نہیں. ایک وہ نفسہ جو بادشاہ ہے جو حرام کی صورت میں تو آسے بات آپ کی خدمت کر سکوں فیضان محترم ہر کس میرے اور آپ کے درمیان اس بات کے اوپر کوئی تکلف اور تعارف نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نصرت نہیں کر رہے اور میں کہوں کہ آپ نصرت کر رہے اس پر کوئی تکلف نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو کہنے کو تیار ہوگا آپ مجھے سکھانے والے ہوں اور میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ میرے استاد ہیں اس کو سب سانے کے سب تسلیم کریں آپ میرے برادر کے ہوں اور میں آپ سے کہہ دوں آپ میرے استاد ہیں اس کو بھی سب مان لیں گے آپ سیکھنے والے ہوں شاگرد ہو تب بھی میں آپ سے کہہ دوں آپ میرے استاد ہیں یہ تکلف صحیح ہے لیکن یہ تکلف کہ آپ نصرت نہیں کرنے والے ہوں اور میں آپ سے کہہ دوں آپ استاد ہیں یہ تکلف نہیں ہوگا آپ حجت خدا کے مقابلے کے راستے پہ چلیں اور جہاں سے آپ حجت خدا کے راستے پر اس تکلف کی کوئی گنجائش نہیں یہ کوئی تواز والے کی ساری نہیں یہ لوگ بس صوفی علی کے ناطے کچھ وہ نقصان پاس جاتے ہیں جو حرام ہیں یقیناً ان کا اچرنا بہت ضروری ہے جس نے کہ حرام اعمال آپ کے سامنے بیان کر دیے ان کا جائزہ لیجیے سب سے پہلے گانے ہر حرام کے اندر شیطان نے لذت کر دی زیان لہو شیطان و اعمالہم شیطان نے ان کے غلط اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے بیان کر دیا کوئی حرام ایسا نہیں ہوگا جس میں ظاہری طور پر لذت نہ لگا کوئی اپنی نفسانی خواہشات کو نہ پوچھا کر کے اور حرام میں مبتلا ہو جائے اور دعویٰ کرے کہ میں نصرت امام کر رہا یہ دعویٰ نامعقول دعویٰ ہے اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنا اگر آپ کی زندگی کا پہلا حلق اپنے امام کی نصرت ہے اور آپ کی زندگی میں بعض اوقات حرام کی پیروی ہے اس کا مطلب آپ دعوے میں سست آپ دعوے میں پورے نہیں ہیں آپ عمل کے اندر پیچھے ہیں اور میں نے عرض کیا اس معاملے میں کوئی تکلف نہ میں آپ کے ساتھ کروں نہ آپ میرے ساتھ کروں آپ میرے ذات کے اندر کوئی حرام دیکھیں نفسانی خواہشات کی پیروی دیکھیں آپ مجھے اطلاع دیں اور میں آپ کی ذات کے اندر دیکھوں کہ آپ کے اندر نفسانی خواہشات کی پیروی ہے میں آپ کو اطلاع دوں یہ بالکل ایسا ہی ہے کوئی مسلم اپنے عقیل کو کوفہ کے بازاروں میں ناج کو گھسرتا ہوا دیکھے اور اس کے بعد دشمنان نے اہل بیت کے ساتھ تکلم کرے کہ تم اچھے ہو کس بات کا تکلم کچھ جو لوگ خدا محبت میں ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ تکلم کریں خود جیسے خدا غیبت میں اور ہم لوگوں کی برائیوں کو اچھا بنا کر دکھا دیں خود جیسے خدا کے دیدار سے اور اس کی نعمتوں سے اس کی برکتوں سے پوری انسانیت محروم ہے اور جن کی تبدیلی پر اتنا آنا متوقع ہے ان کا ہم ہوشیار نہ کریں کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے نفس سے کہتے ہیں اگر کہیں ایک نہ نفسانی بادشاہ کی ایسی پیروی ہے جس میں کوئی حرام حلال ہو رہا ہے اس کے اوپر گرفت کی اب ہم لوگوں کے ساتھ جو ظالمانہ معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں ستم کے اندر ستم یہ ہے کہ جو 100% ظلم ہے جو 100% غلط ہے ظالمانہ معاشرہ اسے عدل بنا کر پیش کرتے ہیں ظالمانہ معاشرہ اس کو ایسا بنا کر پیش کرے گا کہ ظلم کے اندر مبتلا انسان غلط کے اندر مبتلا انسان کبھی شروع بڑھا نہ کر پائے کہ غلط کام انجام دیا مگر یہ اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کے تار کیا جائے کہ تم غلط کام انجام دے فاحشہ اور بریانی کی مثال ایسی ہے بدقسمی سے ٹیلی ویژن جیسی مصیبتوں کی مثال ایسی ہے 100% ایسے گھر کی تعلیمات کے مخالف 100% ایسے گھر کے اندر کی تعلیمات کے خلاف نفس پرستی کا ایک ذخیرہ اس کے اندر پر کوئی پوچھنے والا نہیں پھر الگ الگ عجت کی بریادی ہے کس قسم کی بریادی ہے نفس پرستی کے ساتھ الجت نفس پرستی کے ساتھ علی کی حمایت کر رہا پہلی چیز جہاں آپ کو مجھے بہت اپنے اوپر گرفت کرنی پڑے گی وہ یہ نفس پرستی ہے اور مالکہ ہے کیا یہاں پر اور بھوکے علی کے سامنے دشواری ہے کیا آخرت کی بات کریں تو جنت کا آپ کو وعدہ ملا ہوگا قبر کی بات کریں تو بہت آپ کے امید کا دیدار اور کی ہمراہی کی زیارت اور آپ کو سب کچھ ملا ہوگا گفتگو ساری دنیا کے اندر اسی قسم کی ہے آخرت کے سارے مناسب آپ کے پاس آخرت کے ساری برکتیں آپ کے پاس ہیں रुकावट के अंदर सारी बुराइयां आपके पास है। मामला सिर्फ रूए जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारने वाले चंद सालों का है और कुछ नहीं। इन चंद सालों से गुफ्तगू है, इसमें कौन नहीं का साथ देगा बस। और रुकावट क्या है? चंद नुकसान पहुंचा। अफसोस क्या लेकर क्या कुर्बान हो रहा है। चंद नफसानी बादशाह लेकर अहले बैत की मोहब्बत, चंद नफसानी बादशाह लेकर अहले बैत की हिमायत, ये कुर्बान हो रही है। जबकि उनकी मोहब्बत और मोहब्बत आपके दिलों में मौजूद है। लोग वो होते जो अहले बैत के दुश्मन होते तो हम कहते कि इस दुश्मनी के साथ गुनाह में पड़ना इंतहा है, पड़ जाए। बड़ी खराबी को होते हुए छोटी खराबी का आना मामूली सी बात है। लोग बेतरफ होते हैं अहले बैत के मुकाबले में और गुनाह में पड़ते हैं तो हम कहते हैं हाँ बेतरफ तो थे लेकिन इनके अंदर अच्छाई का इम्कान नहीं था, अच्छाई की हिमायत नहीं थी, इसकी बुराई में उबतला होता है। हुब्बे अहले बैत का दावा करने वाला और गुनाह में पड़ गया। अब क्या इंसान की अकल को कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ से इतना बड़ा दावा, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी फजीलत, मौत से लेकर मैदान हश्र और जन्नत की मंजिलों तक अहले बैत की अनुराई की का इनाम और उसके बाद रुकावट इतनी मामूली सी चीज। कितने साल के लिए? 30 साल 40 साल बस। आज मैं और आप किसी इंसान को देखें जिसने जिंदगी के 40 साल के लिए अली की दुश्मनी की हो तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? क्या फरिश्ते हमसे ताज्जुब नहीं करते होंगे? हुब्बे अहले बैत का दावा करने वाले जिंदगी के 40 साल के खातिर अहले बैत के दिल को रंजीदा कर रहे हैं। पहली नफरती हराम के मामले में जबकि निपटे की तो दूसरा मामला है। क्यों मानवीय की कमी है हमारे माशरों के अंदर? क्यों हमारे माशरों के अंदर वो असरात नजर नहीं आते? जब तक इस नफरती का खात्मा नहीं होगा, इन जहाज शरीफ और फजा जमान में मैंने अपनी नजर जहाज सदैव जाने को कहा, ये हमारी तरफ से आपके सामने दिल की इंतहाई गहराइयों के साथ पूरी सलाह के साथ कहना है ताकि आप उज्जत खुदा की तरफ हो सकें। अब इस नफरती का मुकाबला करो ताकि इमाम की राह में जिंदगी जिंदगी कुर्बान करने के दावे के लिए तैयार हो सके। तो जब आप इस नफरती का मुकाबला शुरू कर देंगे तब नुसरत खुदा आपका साथ देगी, तब अल्लाह की नुसरत आपके रास्तों के लिए ऊपर बहुत अंदाज करना शुरू कर देगी। कभी इस रास्ते में बढ़ने की कोशिश की? हम और आप कितने फखर के साथ उन लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने मौलाना मेहमूदी का साथ दिया और कितनी नफरत और बुख्स के साथ उन लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने मौलाना की मुखालिफत की। क्या उस मकाम तक पहुंचने की आदत नहीं है मेरे आपके दिलों के अंदर? अगर वो आदू है मेरे आपके दिलों के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह है ना होगी तो आप क्यों यहां नसीब करना होते तो इन चंद मुश्किल को जवाब आप ले नहीं सकते, इन चंद रुकावटों को हम खत्म नहीं कर सकते। अपने जमाने के ऊपर तवज्जो फरमाइएगा। अहले बैत की जाहिरी नुसरत का दावा करने वाला दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अब वाकई नुसरत के जरिए से अपने दावे को सही साबित कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे जमाने हैं, हम बहुत खूबसूरत जमाने हैं। वो मिला जुलना ये जाहिरी नुसरत का दावा करने वाले थे। 30 साल पहले तक लुबनान की अय्याश तरीन कौम थी, 30 साल पहले तक लुबनान की बस तरीन कौम शुमार की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब शोहरा की फहरिस्त के साथ फख्र सरबुलंद है। पहले अहले बैत की नुसरत का जाहिरी दावा था, अब हकीकी दावा है। अब उन शहादतों के साथ इज्जत और सरबुलंदी के साथ पूरी दुनिया में जिंदगी गुजर रहा कौमों की तब्दीलियों का जमाना है। अब मैं आपको सुकून से कह रहा हूं ان تمام تر خبروں کے بعد ہمیں لگتی رہتی ہیں کہ بنا نے اہل بیت کی فکر کے خلاف یہ کام انجام دیا، کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی فرقہ پھیلا رہا ہے، کوئی احرام میں آپ کو پورے سکون سے کہہ رہا ہوں اسی علاقے کے اندر اہل بیت کے عوام ان کا تشریف پائے تمام تر مسائل پر ہم نے اس علاقے کے اندر ترتیب دی. الحمد للہ رب العالمین یہاں کے جوانوں کے اندر وجود ان کے وجود کے اندر ہر کر ہے، گھر سے وقت لگے گا، گھر سے یقیناً شیطان اپنی ساری کوششوں کو انجام دے گا، یقیناً حجت سے خدا کے مخالف طاقتیں اپنی پوری توانائی کو استعمال کریں گے ان کے پوٹینشیل کو روکنے کے لیے، لیکن ان کے اندر توانائی ہے اور اس توانائی کا سبب یہ وہ بچے ہیں جو اوپر حسین کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، ان کے دلوں میں حسین کی یاد دھوکہ لمبی مدت تک دھوکہ نہیں رہے گا اب یہ حسین کے ساتھ ہے. اگر اس نے جو شہدا کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر بسائے رہے کبھی ان کو گھبرائی حاصل نہیں ہو سکی. ہم اپنے دوستوں کو مشورہ دوں گا، یاد حسین کو دو مہینے میں محدود نہ رکھیں، یاد حسین کو مستقل اپنے وجود کے ساتھ رکھیں، ہر روز جاتے اشورا بنا پڑا کم از کم ہفتے میں ایک طرح زیادہ اشورا سنا پڑا، یاد حسین دس مہینے کے بعد کیوں آئے، ہر صبح حسین کی یاد کے ساتھ کیوں شروع نہ ہو، ان زیارتوں کے اندر توانائیاں کیوں نہ ہو. آپ ان مجالس کے ہر تیار کرتے کھڑے ہوتے ہیں زیارتوں کو سلیقے سے پڑھتے، یہ سوچ کر پڑھ لیے امام معصوم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا ایسی طریقے سے آپ کہیں السلام علیکم یا آپ آپ کے دل سے حسین کی یاد ہے، جب آپ کہیں السلام علیکم یا سید ذات سائل نبی ان کی وحی سے مقدس کو سوچیے، جب آپ کہیں السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین اپنے المؤمنین کو سوچیے ان کے برکت کو سوچیے
Thank you. کرنے کا ہے حسین حسن، یہ بتاؤ میرے قیدی کے حکم پھر آیا ہے
سیدہ سیدہ سیدہ۔
Thank you.
جب درد کھائے وہ سجدے میں کبھی جب درد کھائے
Yeah. في كل